السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اپنی سرزمین پر موجود افغان طالبان کے خلاف کاروائی کرے، صدر اشرف غنی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نئی دلی میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دلی۔
امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر براک اوباما نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہوں نے 250 سے زیادہ مزید خصوصی فوجیوں کو شام میں تعینات کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ وہ داعش کے خلاف کامیابیوں میں مدد حاصل کر سکیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی طرف سے ہفتے کو آبدوز سے کیے گئے بیلسٹک میزائل کے تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کی موجودہ قراردادوں کی ایک اور سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اور سعودی قیادت میں قائم اتحاد کے مطابق اس نے یمن کے ایک جنوب مشرقی شہر میں ایک ہی حملے میں القاعدہ کے 800 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے، تاہم ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں کی جا سکی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان کو امن مذاکرات کے لیے راغب کرنے کے بجائے ان کے خلاف جنگ کرے، اور پاکستانی حدود میں مقیم طالبان کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاں موجود طالبان کے خلاف کارروائی کرے اور انہیں کابل حکومت کے حوالے کرے۔ پیر کو افغان پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ 4 ملکی گروپ میں پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ طالبان جو امن مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کریں گے ان کے خلاف جنگ میں پاکستان بھی افغان حکومت کا ساتھ دے گا۔ افغان صدر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب گزشتہ ہفتے کابل میں افغان انٹیلیجنس کے دفتر پر طالبان نے ایک بڑا حملہ کیا تھا جس میں لگ بھگ 70 افراد ہلاک اور 340 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ افغان عہدیداروں کا الزام ہے کہ کابل میں حملہ حقانی نیٹ ورک کے جنگجوؤں نے کیا۔ صدر اشرف غنی کا مجوزہ امن مذاکرات کے بارے میں کہنا تھا کہ ان طالبان کے لیے دروازے کھلے ہیں جو تشدد ختم کرنے اور ہتھیار پھینکنے کو تیار ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ موقع ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ وہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے گا۔ طالبان پہلے ہی افغان حکومت سے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے یہ شرط عائد کر چکے ہیں کہ جب تک ملک سے بین الاقوامی افواج چلی نہیں جاتی وہ امن بات چیت میں شامل نہیں ہوں گے۔ افغان عہدیداروں کی طرف سے طویل عرصے سے یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کے خلاف سخت کارروائی نہیں کر رہا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان کے رہنما افغان سرحد کے قریب پاکستانی علاقوں میں موجود ہیں۔ پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ پاکستان کسی بھی طرح دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے۔
اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یہاں اکراس دی بورڈ ساروں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، یہاں کوئی یہ نہیں ہے۔ جو ہم نے کہا ہے زیرو ٹالرنس فار اینی ملیٹنٹ گروپ، وہ ادھر پاکستان کے اندر سے جو کاروائی کرے گا، تو میں یہ بڑی بد نصیبی ہے ہماری۔ تو میرے سامنے پرائم منسٹر نے خود اشرف غنی صاحب کو ٹیلی فون کیا اور افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہے، اور پاکستان اس کا بینیفیشری نہیں ہے، پاکستان تو اس کا وکٹم ہے۔ اور جب بھی یہ دھماکہ انڈیا میں ہو جائے یا افغانستان میں ہو جائے اس کا فالوٹ پاکستان پہ گرتا ہے، ہم کیوں ایسے کریں گے؟
افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے، لیکن اس ضمن میں تاحال کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی۔ افغانستان میں حالیہ مہینوں میں تشدد کے واقعات میں تیزی آئی ہے۔ ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے گزشتہ ہفتے کابل میں ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ عبداللہ عبداللہ نے مئی کی 2 اور 3 تاریخ کو پاکستانی وزیر اعظم کی دعوت پر یہ دورہ کرنا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے امن عمل میں پاکستان ایسے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے جب کابل کی جانب سے آج بھی اسلام آباد کے کردار سے متعلق شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب امریکہ کے سابق سفیر برائے افغانستان ظلم خلیل زاد نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حقانی نیٹ ورک کی پاکستان کے اندر مبینہ پناہ گاہوں کو افغانستان کے استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں رستم شاہ محمد اور واشنگٹن میں مقیم صحافی علی عمران سے گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی، آئیے سنتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ یہ جو اڈوں کی بات ہو رہی ہے وہ زیادہ تر نارتھ بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن نارتھ بلوچستان میں پاکستان آرمی نے پچھلے ایک سال کے دوران بہت بڑی کاروائی کی ہے، وہاں پہ دیہات مکانات مارکیٹس تقریباً ختم ہو گئے ہیں، وہاں پہ بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور بہت سے لوگ اس کاروائی میں ہلاک بھی ہو گئے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کاروائی کے نتیجے میں کوئی 140,000 نارتھ بلوچستان کے لوگ پوسٹ افغانستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی یہ ٹھکانے موجود ہیں؟ کیونکہ وہاں تو اکراس دا بورڈ کاروائی ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ نارتھ بلوچستان سے یا خیبر سے ہو رہی ہیں؟ اب دیکھیں کہ قندوز میں جنگ جاری ہے، اب دیکھیں کہ وہاں پہ ویسٹرن پروونسز میں جو ہرات ہے وہاں پہ زبردست جنگ جاری ہے، پھر غزنی لوگر وردک جو ہیں وہ جو سینٹرل صوبے ہیں جن کا پاکستان کی سرحد سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ دور ہیں، وہاں پہ بہت شدت کی جنگ جاری ہے، انسرجنسی جاری ہے۔ تو ان واقعات کے بعد یہ کہنا کہ یہ پاکستان سینچریز وہاں پر ہیں اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، یہ پوچھنا ہے ان سے کہ کتنی بار ایسے ہوا کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہوئے آپ نے ان کو انٹرسیکٹ کیا، آپ نے ان کو پکڑ لیا، آپ نے ان کو ٹرائی کیا یا آپ نے ان کو ہلاک کیا؟
علی عمران صاحب، ظلم خلیل زاد صاحب ایک بڑا نام ہے، اسٹیچر ہے امریکہ کے لیے، وہ سفیر رہ چکے ہیں افغانستان کے اندر بھی، عراق کے اندر بھی، ان کا یہ سٹیٹمنٹ اس موقع پہ، اور تھوڑا اس کو ذرا کو ریلیٹ کیجیے گا، جو کل افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے ڈپٹی اسپوکس پرسن پریزیڈنٹ اشرف غنی کے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسی ریفرنس میں کہ جو انفلٹریشن ہے پاکستان سے وہ بند نہیں ہوئی ہے۔
تو یہ جب ہم کسی بات کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ جو کراس بارڈر انسرجنسی یا کراس بارڈر ملیٹنسی ہم جسے کہتے ہیں، یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور اس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اور اگرچہ پاکستان نے ابھی بڑا ایک آپریشن بھی کیا ضربِ عرض کے حوالے سے اور نام سے، تو اس میں بہت سارے لوگ چلے بھی گئے وہاں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ نے اور پاکستان نے جو اتنا اہم کردار ادا کیا، وہاں سے القاعدہ کو مار بھگایا، وہاں پہ یہ بارڈر پہ جو اتنی کوششیں کی ہیں اسٹیبلٹی کی، اور امریکہ نے جو اقتصادی اور سوشو اکنامک جو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان سب جو افغانستان پاکستان امریکہ اور چائنا کو، چائنا کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کوالی لیٹرل میں اس کو شامل کیا گیا، تو ان کو مل جل کے کام کرنا ہوگا تاکہ اس کو بڑھایا جا سکے۔
آتے ہیں کہ پاکستان کیا کرے جس سے یہ تحفظات جو ہیں وہ دور ہوں، رستم شاہ مومن صاحب آپ کا انالیسز۔
پاکستان کیا کرے اس میں، پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ طالبان نے شرائط لگائی ہیں کہ پہلے ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے اور جو بلیک لسٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے، تو پھر ہم بات چیت میں شامل ہونے پہ غور کر سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں امریکنز اور افغانستان کی حکومت سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستان ان دونوں میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان نے جو یہاں دباؤ ڈالا بعض طالبان لیڈرز کے، تو فوراً وہ اکراس بارڈر افغانستان میں منتقل ہو گئے، اور پاکستان کو اب خطرہ ہے کہ اگر وہ مزید دباؤ ڈالیں گے اور لوگوں کو زور سے مذاکرات پہ لانے کی کوشش کریں گے جو طالبان لیڈر یہاں پہ موجود ہیں، تو پھر وہ بھی افغانستان چلے جائیں گے اور ان کا لیوریج طالبان کے ساتھ بالکل ختم ہو جائے گا، پھر پاکستان کی پوزیشن بڑی عجیب ہو جائے گی، کوئی افیکٹو کردار پھر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے
ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کچھ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور جو بلیک لسٹ ہے اس میں کچھ ترمیم کی جائے تاکہ ٹریول پر پابندی ختم ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے مذاکرات التوا کا شکار ہیں. اگر ان دونوں باتوں پہ کچھ پروگرس ہو جائے تو پھر جو دو باقی کنٹینشس ایشوز ہیں, جو زیادہ سبسٹینٹیو ایشوز ہیں, مثلاً ساری کوئلیشن فورسز کا افغانستان سے واپسی اور ایک انٹرن گورنمنٹ کا قیام, وہ ذرا بڑے ایشو ہیں. لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں, یہ قیدیوں کی رہائی, قیدی وقتاً فوقتاً ویسے بھی رہا ہوتے رہے ہیں, تو اگر ان مذاکرات کو ممکن بنانے کے لیے ان قیدیوں کو جن کے خلاف آپ کے پاس 14 سال سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور جن کو ویسے آپ نے پکڑا ہوا ہے, اگر ان میں سے جن قیدی رہا کیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قیمت نہیں ہے مذاکرات شروع کرنے کے لیے.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی دہلی جا رہے ہیں. یہ کانفرنس منگل کو ہو رہی ہے اور اس میں افغانستان میں دیرپا امن کے موضوع پر بات چیت کی جائے گی. اسلام آباد سے ارشد سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری منگل کو نئی دہلی میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان ہارٹ آف ایشیا کے اعلی عہدیداروں کے اجلاس میں بھرپور حصہ لینے کا منتظر ہے, جو افغانستان میں طویل المدت امن و استحکام کے فروغ میں ہمارے عزم کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان نے گزشتہ سال دسمبر میں ہارٹ آف ایشیا کی 5ویں وزارتی کانفرنس کی میزبانی کی تھی. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ ایسے وقت بھارت کا دورہ کر رہے ہیں جب دونوں ممالک کے تعلقات سرد مری کا شکار ہیں. گزشتہ دسمبر میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے جامع امن مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا, اور خارجہ سیکرٹری سطح کی پہلی ملاقات جنوری کے وسط میں متوقع تھی, مگر جنوری میں بھارتی فضائی اڈے پٹھان کوٹ پر ہونے والے حملے کے بعد یہ ملاقات مؤخر کر دی گئی تھی. بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد پر عائد کیا تھا. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں مبینہ طور پر تقریبی سرگرمیوں میں ملوث ایک بھارتی جاسوس پکڑے جانے کے بعد مذاکرات پر ایک اور سوالیہ نشان لگ چکا ہے. بھارت نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ پکڑا جانے والا شخص بھارتی شہری ہے اور بحریہ کا سابق ملازم ہے, مگر اس کے خفیہ اہلکار ہونے کی مکمل تردید کی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ نئی دلی میں کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اپنے بھارتی ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے. تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں اس کانفرنس میں کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں, تاہم اس موقع پر پاکستان اور بھارت کے عہدیداروں میں کچھ غیر رسمی گفتگو ہو سکتی ہے.
9 دسمبر کو جب ہارٹ آف ایشیا کی اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی تو ہندوستان کی فورن منسٹر آئی تھی اور ان فارمل گفتگو میں فیصلہ ہوا کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. تو اگر ہندوستان پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی قدم ہو سکے تو اس کو مثبت سمجھا جائے گا, لیکن فی الحال تو کوئی ابھی تک ایسا انڈیکیشن نہیں ہے. کچھ زیادہ امیدیں تو لگانا کافی مشکل ہی ہوگا اس معاملے پر.
حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ دسمبر میں اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس کے موقع پر کافی جوش و جذبہ نظر آیا تھا جو اس وقت دیکھنے میں نہیں آ رہا, اور نہ ہی پاکستان اور بھارت کے ذرائع ابلاغ نے اس کانفرنس کی وسیع پیمانے پر کوریج کی ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی قیادت میں دونوں ملکوں کے درمیان پرامن تعلقات کے لیے کوشاں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات شروع ہونے چاہئیں تاکہ مسائل کا حل نکل سکے. نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے.
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی سیاسی قیادت امن عمل کو آگے بڑھانے کی پابند ہے, لیکن پاکستان کو سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات کی تجدید کے لیے بھارت کے جواب کا انتظار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. عبدالباسط نئی دہلی میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے دفتر میں ایک استقبالیہ کے دوران نامہ نگاروں اور مشاورت کے ذمہ داروں سے گفتگو کر رہے تھے. हाई कमिश्नर ने कहा कि पठानकोट एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमले के बावजूद दोनों मुल्कों के माबैन राबता मुनक़त नहीं हुआ है। इस सवाल पर कि पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत की कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की टीम को पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त कब मिलेगी, अब्दुल बासित ने कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक अभी तक भारत ने इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं की है, जब करेगा तब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है।
कोशिश हमारी तरफ से तो यही है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जल्दी बहाल हो, शुरू हो, ताकि हमारे जो इक़्तिसादी मरासिम हैं उनको हम तकवीत दें और बाकी भी जो हमारे मसाइल हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता हल करने की तरफ आगे बढ़ें। मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी अभी कोई हमें रिक्वेस्ट भारत की तरफ से नहीं मिली, तो जब मिलेगी तो उस पर देखेंगे क्या आगे बात बढ़ती है। देखिए, हमारा जो बुनियादी मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने पठानकोट किसने किया और कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, हमने उस बात की तह तक पहुंचना है और यही मैं समझता हूं कि इसी स्पिरिट को कायम रखना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हम चाहते हैं कि हमें मालूम हो कि किन लोगों ने ये किया, क्यों कर हुआ ये, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तआवुन की फ़ज़ा को बरकरार रखा जाए। हमारी कोशिश यही है कि उस तआवुन की फ़ज़ा को बरकरार रखें।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्क जल्द ही मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे और बाहमी मसाइल को हल करने के लिए तबादले ख्याल करेंगे। पाकिस्तान के डी न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक दोनों मुल्कों के सेक्रेटरी खारजा मंगल के रोज नई दिल्ली में मुज़ाकरात कर सकते हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने अपने मुल्क में अकलियतों की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उनको मुकम्मल तहफ्फुज़ हासिल है और उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता। उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान में अकलियतों के खिलाफ हमलों के मुकाबले में मसलकी तशद्दुद कहीं ज्यादा है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने पीर के रोज कहा है कि उन्होंने 250 से ज्यादा मजीद खसूसी फौजियों को शाम में तैनात करने की मंजूरी दी है ताकि वो दाइश के खिलाफ कामयाबियों में मदद कर सकें, लेकिन उन्होंने यूरोपीय इत्तेहादियों से कहा कि वो इस बोझ को उठाने में अपना हिस्सा डालें। जर्मनी में चांसलर एंगेला मर्केल के हमरा एक तकरीर में ओबामा ने कहा कि अमरीकी फोर्सेज ज़मीनी लड़ाई में शरीक नहीं होंगी, लेकिन वो दाइश के खिलाफ हाल ही में हासिल होने वाली कामयाबियों को बढ़ाने में अहम मददगार होंगी। इस बारे में जेफ कस्टर की एक रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल।
सदर बराक ओबामा ने पीर के रोज़ जर्मनी के शहर हैनोवर में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि अमरीकी खसूसी ऑपरेशन फोर्सेज की एक छोटी सी तादाद पहले ही शाम में मौजूद है, जहां वो अहम इलाकों से दाइश के जंगजुओं को निकाल बाहर करने में कामयाब हुई है। सदर बराक ओबामा के अल्फाज हैं,
So given the success, I've approved the deployment of up to 250 additional US personnel in Syria, including special forces, to keep up this momentum.
वो कह रहे हैं कि दाइश जंगजुओं के खिलाफ मजीद कामयाबी के लिए मैंने 250 इजाफी अमरीकी एहलकारों की, जिनमें खसूसी फोर्सेज भी शामिल हैं, मंजूरी दे दी है। वो ज़मीनी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो तरबियत फराहम करने और मकामी फोर्सेस की मदद में अहम होंगे। इस बात के ऐलान के साथ ही मिस्टर ओबामा ने यूरोपीय इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो अपनी कोशिशों में तेज़ी लाएं। उन्होंने कहा कि अमरीका अकेले इस जंग को जीत नहीं सकता, बल्कि वो मुश्तरका सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत यूरोप पर भरोसा करता है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने मजीद कहा कि एक मुत्तहिद यूरोप से दुनिया महफूज, मजीद खुशहाल और आज़ाद होगी। सदर बराक ओबामा के अल्फाज हैं,
So I've come here today to the heart of Europe to say that the United States and the entire world needs a strong and prosperous and democratic and united Europe.
वो कह रहे हैं कि आज मैं यहाँ यूरोप के दिल में हूँ और ये कहने आया हूँ कि अमरीका और तमाम दुनिया को एक मजबूत, खुशहाल, डेमोक्रेटिक और मुतहद यूरोप की ज़रूरत है। पीर के रोज़ बाद में सदर बराक ओबामा फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं से दाइश के खिलाफ जंग में मुआवनत पर तबादले ख्याल करेंगे। इससे पहले सदर ने हैनोवर में दुनिया की सबसे बड़ी सनती टेक्नोलॉजी की नुमाइश का दौरा किया। उन्होंने अमरीकी ऐजादात पर बात की और मजीद बैन अल-अक़वामी तआवुन पर जोर दिया। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
سربیا میں اتوار کے روز ہونے والے عام انتخابات میں ابتدائی نتائج کے مطابق وزیراعظم الیکسینڈر ووچچ کی قیادت میں قائم یورپ نواز پارٹیوں کے اتحاد نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ مبصرین کی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووچچ کی پروگریسو پارٹی نے قریباً 53% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ الیکسینڈر ووچچ کا کہنا تھا،
Ono što je veoma važno to je da su ljudi u Srbiji danas rekli da neće da se vraćaju u prošlost. Prošlost ispunjena sukobima.
آج کے نتائج جمہوریت، اصلاحات، بین الاقوامی کوششوں اور یورپی اتحاد کے لیے ہماری جدوجہد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ سربیا ایک بہتر مستقبل کے حصول کے لیے متحد ہے، اور یہ سب سے اہم ہے۔ روس نواز قوم پرست ریڈیکل پارٹی کے لیڈر وائسلاف سیسج نے کہا،
Što se tiče samih izbornih rezultata, ja vam moram priznati da njima nismo zadovoljni. Očekivali smo više.
ان کی پارٹی نے 7% ووٹ حاصل کیے ہیں اور کافی دوری پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم ووچچ نے 2 قبل ہی انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا۔ جہاں تک انتخابی نتائج کا تعلق ہے، ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ کی توقع تھی، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ ہم ان پر ناراض نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے جو ووٹ دیے ہیں، ہم ان کے اندازے کے مطابق اس کے ہی اہل تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے جماعتی انتخاب کی سرگرمیاں اس ہفتے پھر عروج پر ہوں گی۔ منگل کو 5 ریاستوں میں پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نام نگار مائیکل باومین کی ایک رپورٹ اسد نصیر کی زبانی۔
ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو نیو یارک میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ ان کی آبائی ریاست ہے، اور اس فتح سے ان کے آئندہ کامیابی کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں۔ ان نتائج کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا،
Every single country that does business with us, they rip us off left and right like we're a bunch of dummies.
ہر ایک ملک جس سے ہمارے تعلقات ہیں، وہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ جیسے ہم ناسمجھ ہیں۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ ٹرمپ مکمل فتح حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل ٹیڈ کروز جولائی میں ہونے والے پارٹی کنونشن کے انتظار میں ہیں، کیونکہ یہ بھی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اصل فیصلہ پارٹی کنونشن میں ڈیلیگیٹس کی ووٹنگ سے ہوگا۔ ٹیڈ کروز کہتے ہیں،
As Republicans, we want to win. And if Donald Trump is the nominee, Hillary Clinton wins. She wins by double digits.
ہم چاہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والا امیدوار صدر منتخب ہو، لیکن اگر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے تو ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن جیت جائیں گی۔ ٹرمپ کے مقابلے میں ہلری کلنٹن کو بھاری اکثریت حاصل ہوگی۔ ریپبلکن پارٹی کے ایک اور امیدوار جان کارسک بھی ابھی میدان میں ہیں، اور انہیں شمال مشرق کی ریاست اوہائیو میں جغرافیائی طور پر برتری حاصل ہے۔ ان کی ریاست کے قریب پینسلوینیا میں منگل کو پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
You're going to go to a convention. Nobody's going to have enough delegates, and they're going to look and determine two.
آپ کو بہرحال کنونشن تک جانا ہوگا، کیونکہ اس سے قبل کسی کے ساتھ ڈیلیگیٹس کی معقول اور ضروری تعداد نہیں ہوگی، اور یہ لوگ دو باتوں کا فیصلہ کریں گے، صدارتی انتخابات جیتنے کی کس میں اہلیت ہے، اور دوم امریکہ کا صدر کون بن سکتا ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی میں ہلری کلنٹن کو اپنے حریف برنی سینڈرز پر برتری حاصل ہے، تاہم برنی سینڈرز نے ابھی تک میدان نہیں چھوڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
It is too late for establishment politics.
اسٹیبلشمنٹ کی سیاست یا معیشت کی کارگزاری کا مرحلہ اب گزر چکا ہے۔ منگل کو میری لینڈ ریاست میں ہونے والی پرائمری میں عوام یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی انقلاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ ادھر ہلری کلنٹن نے اب اپنی دھواں دھار تقریروں کا رخ ریپبلکن پارٹی کی طرف موڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اب مخالف پارٹی پر زیادہ توانائی صرف کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں،
And you know, they all say things like, well, it's the slowest recovery in history.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بحالی کا عمل بہت سست رو ہے۔ حالانکہ ہمیں اقتصادی بحالی میں اتنا وقت نہیں لگتا اگر ماضی میں فاش غلطیاں نہ کی جاتیں۔ بہرحال منگل کو ہونے والے پرائمری انتخابات کے نتائج کے بعد امریکہ کا سیاسی منظرنامہ بہت حد تک واضح ہو جانے کی توقعات کی جا رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ گزشتہ ہفتے عالمی ادارے صحت یعنی WHO کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذیابیطس میں مبتلا افراد کی تعداد میں گزشتہ 35 برسوں کے دوران لگ بھگ 4 گنا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں اس بیماری کے مریضوں کی تعداد تقریباً 42 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کی 8.5% آبادی ذیابیطس کا شکار ہے، اور یہ مرض خاص طور پر متوسط آمدن والے ملکوں میں عام ہو گیا ہے۔ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1980 میں دنیا بھر میں ذیابیطس یا شوگر کے بالغ مریضوں کی مجموعی تعداد 10.8 کروڑ تھی، جبکہ 2014 میں اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 42.2 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ مطالعاتی رپورٹ دی لینسٹ میں شائع ہوئی ہے، جس کے نتائج نے دنیا بھر میں ذیابیطس کے رجحانات کے حوالے سے جامع اندازے فراہم کیے ہیں۔ اپنے مطالعے کے لیے تحقیقاروں کی ٹیم نے 751 مطالعوں کا تجزیہ کیا ہے، اور مجموعی طور پر 44 لاکھ بالغ شرکا کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے 200 ممالک میں بالغ افراد میں ذیابیطس کے پھیلاؤ کا اندازہ لگایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1980 سے 2014 کے دوران دنیا بھر میں ذیابیطس کی بیماری عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ عام ہوئی ہے۔ اعداد و شمار کی تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1980 کے بعد سے عالمی سطح پر ذیابیطس مردوں میں تقریباً دوگنی یعنی 4.3% سے بڑھ کر 9% ہو گئی ہے۔ اسی طرح خواتین میں ذیابیطس میں 2/3 اضافے کے بعد شوگر میں مبتلا عورتوں کی تعداد 5% سے بڑھ کر 7.9% ہو گئی ہے۔ محققین کی طرف سے مطالعے میں ذیابیطس کی دونوں اقسام ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں فرق نہیں کیا گیا ہے، لیکن ذیابیطس کے تقریباً 85 سے 95% بالغ مریض ذیابیطس ٹائپ 2 کے شکار تھے۔ ذیابیطس ٹائپ 1 ایک جینیاتی کیفیت ہے، اور ذیابیطس ٹائپ 2 کو غیر صحت مند غذا اور طرز زندگی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1980 کے بعد دنیا کے کم آمدن اور متوسط آمدن والے ممالک یعنی چین، بھارت، پاکستان، انڈونیشیا، مصر اور میکسیکو میں شوگر کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اعداد شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ 35 سالوں کے دوران پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تقریباً دوگنی ہو گئی ہے، جہاں اس وقت شوگر میں مبتلا بالغ مردوں کی تعداد 4.9 سے بڑھ کر 12.6% اور عورتوں کی تعداد 5.9 سے بڑھ کر 12.1% ہو گئی ہے، اور یوں پاکستان، مصر اور انڈونیشیا شوگر کے بالغ مریضوں کی سب سے بڑی تعداد رکھنے والے 10 ممالک میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس مطالعے کی قیادت کرنے والے محقق پروفیسر مجید عزتی نے کہا کہ ذیابیطس عالمی صحت عامہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور عمر رسیدہ آبادی میں اضافے اور موٹاپے کی بڑھتی ہوئی سطح کا مطلب ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں گزشتہ سالوں کے دوران حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موٹاپا شوگر کے خطرے کا ایک اہم عنصر ہے، اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے والی ہماری کوششیں اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل مارگریٹ چن نے کہا کہ نتائج میں غیر صحت مند غذا اور غیر فعال طرز زندگی کو بدلنے کی ایک فوری ضرورت دکھائی دیتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے۔ लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्ताहिक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में एक माजूर शख्स को फांसी की सज़ा पर अमल दरामद का मामला फिर सामने आ गया है। अब्दुल बासित की माजूरी की वजह से उसकी मौत की सज़ा के खिलाफ अपील पर सदर ममनून हुसैन ने मजीद तिब्बी मुआयने की हिदायत की थी, जिसके मियाद हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो गई। इस बारे में लाहौर से अफजल रहमान की रिपोर्ट की तफसीलात।
43 साला अब्दुल बासित को 2009 में फांसी की सजा सुनाई गई थी और एक बरस बाद जेल ही में उसको तपेदिक की बीमारी लग गई, जिससे उसका नीचे का धड़ मफलूज हो गया। गुज़श्ता बरस जुलाई में उसको तख्तादार पर लटकाने का हुक्म जारी हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में फांसी दिए जाने पर जारी पाबंदी पिशावर में आर्मी स्कूल पर हौलनाक हमले के बाद उठा ली गई थी। ताहम सदर पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस नवंबर में अब्दुल बासित की फांसी पर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोक दिया था। ये मोहलत गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी है। अब्दुल बासित की वकील सारा बिलाल कहती हैं कि उनके मौकिल को माजूरी की हालत में व्हील चेयर ही पर फांसी दी जाने का खतरा मौजूद है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा,
तमाम बोर्ड ने यही कहा है ये पैरालाइज है। अब हमारी उम्मीद यही है कि इसकी सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाए, इसको पार्डन कर दिया जाए।
सारा बिलाल का कहना था कि फैसलाबाद में जेल हुकाम अब्दुल बासित के केस के बारे में कुछ नहीं बता रहे, जिससे खदशात जन्म ले रहे हैं। दरअसना हुकूमत की तरफ से अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि वो अब्दुल बासित के मामले में कोई मजीद मोहलत देगी या नहीं, जिससे ये इम्कान मौजूद है कि उसके नए डेथ वारंट जारी कर दिए जाएं। गुज़श्ता बरस शफकत हुसैन नामी उस मुजरिम को कराची में फांसी दे दी गई थी, जिसकी सजा पर अमल दरामद 4 मरतबा इस वजह से मुअत्तल हुआ था कि उसके वकील कहते थे कि जिस वक्त उसने जुर्म किया था वो बालिग नहीं, लिहाजा उसको फांसी नहीं दी जा सकती। ताहम बाद हजां एक हतमी इंक्वायरी में वकील सफाई का ये मौकिफ मुस्तरद कर दिया गया था। अफसल रहमान, उर्दू VOA, लाहौर।
पाकिस्तान की पुलिस का कहना है कि रुकन असम्बली सोरन सिंह को उनके मुखालिफ सियासी दुश्मनों ने कत्ल किया है और इस कत्ल में तालिबान का कोई हाथ नहीं है। वाज़ेह है कि तालिबान ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी, ताहम पुलिस हुक्काम इससे एतराफ़ को तस्लीम नहीं करते। पेशावर से रिपोर्ट है शमीम शाहिद की।
पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने कहा है कि सिख रुकन सूबाई असम्बली सरदार सोरन सिंह के कत्ल की वजह सियासी अनाज था। گزشتہ جمعہ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر اور رکن صوبائی اسمبلی سردار سورنگ سنگھ کو ضلع بنیر میں ان کے آبائی علاقے پیر بابا کے قریب مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ سردار سورنگ سنگھ کا تعلق عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے انہیں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پیر کو بنیر کے ضلعی پولیس افسر خالد ہمدانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سردار سورنگ سنگھ کا قتل ان کے ایک سیاسی حریف بلدیپ کمار نے کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ بلدیپ کمار سمیت 6 ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں۔
6 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے، بلدیپ کمار، سید جان، عالم خان، مختار اکبر علی اور بہروز خان۔ بلدیپ کمار نے پرسنل رائیولری کی بنیاد پر ان کی اسیسینیشن کرنے کا پروگرام بنایا، تو جو باقی لوگ ہیں انہیں وہ اس پہ ابیٹرز بھی ہیں، اس کے فسیلیٹیٹرز ہیں اور جو ہٹ مین ہے وہ مختار ہے, اور بہروز اور باقی لوگوں نے اس کی مدد کی. ہٹ مین کو جو جس نے اسیسینیشن کی ہے, جو اسیسن تھا, اس کو وہاں تک پہنچایا, اس کو فسیلیٹیٹ کیا, پورا کیس ٹریس کیا ہے. ہم نے ملزموں کو کل گرفتار کر کے آج ہم نے عدالت میں پیش کر دیا ہے اور میڈیا کے سامنے پیش کر دیا, اور اعلی قتل بھی برامد ہو گیا ہے.
طالبان کی طرف سے اس قتل کے دعوے پر پولیس افسر خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے طالبان نے ایسا کیا.
وہ سمجھنے والا تھا رہے کہ وہ ٹی ڈی پی نے کیوں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ہائی پروفائل فگر تھا, سورن سنگھ صاحب بڑے پاپولر تھے علاقے میں, تو وہ ظاہر ہے وہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. لیکن جو ہماری اب تک کی تفتیش ہے وہ بالکل کلیئر ہے, 100% کیس ٹریس ہو گیا ہے, تمام ملزمان بھی گرفتار ہو گئے ہیں اور اعلی قتل بھی برامد ہو گیا ہے.
سردار سورنگ سنگھ کے قتل کی ملک بھر میں مختلف حلقوں بشمول بعض مذہبی جماعتوں کی طرف سے شدید مذمت کی گئی. سورنگ سنگھ سکھ برادری کے ایک اہم اور بااثر رکن تھے. پاکستان کی مجموعی آبادی میں سکھوں کی تعداد تقریباً 1% بنتی ہے, جن میں سے صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی ایک قابل ذکر تعداد آباد ہے. سوات اور اس سے ملحقہ اضلاع میں طالبان کے خلاف 2009 میں ایک بڑا آپریشن کر کے شدت پسندوں کو وہاں سے مار بگایا گیا تھا, لیکن اب بھی سوات, بنیر اور دیگر ملحقہ علاقوں میں امن کمیٹی کے رضاکاروں اور پولیس اہلکاروں پر اکا دکا حملے ہوتے رہتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان میں بھی ملیریا کے انسداد کا عالمی دن منایا گیا. اس دن کی مناسبت سے کراچی سے شہزاد حسین نے یہ رپورٹ دی ہے.
پیر کو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ملیریا سے آگہی کا عالمی دن منایا گیا. اس سال ورلڈ ملیریا ڈے کا عنوان ہے ملیریا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ. طبی ماہرین کے مطابق ملیریا کے جراثیم جسم میں ایک خاص قسم کی مادہ مچھر کے کاٹنے سے داخل ہوتے ہیں. ملیریا ہونے کی صورت میں بخار, کپکپی اور دوسری علامات ہو سکتی ہیں, اور علاج نہ ہونے کی صورت میں سنگین پیچیدگیاں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا کی آدھی آبادی کو ملیریا کا خطرہ لاحق ہے. ہر سال کروڑوں لوگ ملیریا سے متاثر ہوتے ہیں اور کئی لاکھ کی موت واقع ہو جاتی ہے. باوجود اس کے کہ مختلف اقدامات کی وجہ سے ملیریا کے کیسوں میں واضح کمی آئی ہے, لیکن عالمی سطح پر اب بھی ملیریا کے خاتمے کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچا بھی جا سکتا ہے اور اس کا علاج بھی موجود ہے. صوبہ سندھ کے سیکریٹری صحت سعید منگڑیجو نے ملیریا سے بچاؤ کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کی.
اگلے تین سال کے لیے کسی نے تو کی ہے, جس میں ایک تو اویئرنیس کا پروگرام ہے, لوگوں کو آگاہی ہو, پھر اس میں یہ جو ہے جہاں جہاں جس ایریاز میں سیزنل جو ہوتا ہے ملیریا کا, تو اسپرے ڈالسیکل اور جو فیومیگیشن وغیرہ کا سارا سلسلہ رکھا ہوا ہے, اس پہ ہماری ملیریا کی جو ہے ڈینگو وہ کام کر رہی ہے, تو سارے اس میں ڈسٹرکٹس کورڈ ہیں سندھ کے, انکلوڈنگ کراچی, تو وہاں بھی سارا کام چل رہا ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ مچھروں کی افزائش نہ ہو سکے, یعنی پانی کھڑا نہ ہو جہاں مچھر پیدا ہوتے ہیں, ان پر مختلف قسم کی دوائیں چھڑکی جا سکتی ہیں. ایسے انتظامات کیے جانے چاہیے کہ مچھر انسانوں کو کاٹ نہ سکیں, جس کے لیے مناسب لباس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے, مچھروں سے بچنے کے لیے جالیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یا مچھروں کو دور بھگانے کے لیے مختلف دوائیں چھڑکی اور لگائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ملیریا سے بچاؤ اور علاج کے لیے معالج کے مشورے سے دوائیں بھی استعمال کی جاتی ہیں, اور سب سے اہم, ملیریا کے بارے میں معلومات لوگوں تک پہنچائی جائیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
منگل کو ممبئی کی عدالت نے سن 2006 میں صوبے مہاراشٹر میں بم دھماکے کے نامزد ملزموں کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا. اس بم دھماکے کے الزام میں 9 مسلمان بھارتیوں کو گرفتار کیا گیا تھا, تاہم بعد کی تحقیقات میں ان کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکا. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
ممبئی کی ایک عدالت نے 2006 کے مالیگاؤں بم دھماکہ معاملے میں 9 مسلمانوں کو ثبوتوں کے فقدان کے سبب الزامات سے بری کر دیا. इन धमाकों में 35 अफराद हलाक हुए थे। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के जरिए इस मामले को अपने हाथ में लेने के बाद 2011 में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। इससे कबल वो 5 साल जेल में गुजार चुके थे। फैसला सुनने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में पुलिस पर एतराफ जुर्म कराने के लिए अजियत रसानी का इल्जाम आयद किया। सेशन जज VV पाटिल ने मुलजिमों के जरिए इल्जाम से बरी करने से मुतल्लिक दाखिल करदा अर्जदाश्त पर समाप्त करते हुए ये फैसला सुनाया। इस मामले के एक मुलजिम की मौत हो चुकी है, जबकि दो को 2006 के ट्रेन धमाका मामले में मुजरिम करार दिया जा चुका है। NIA ने गुजश्ता हफ्ते अदालत को बताया था कि उसे इन मुलजिमों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उसने इनको बरी किए जाने की मुखालफत भी नहीं की, जिसके नतीजे में मुलजिमों के इल्जाम से बरी करने का रास्ता साफ हो सका। महाराष्ट्र के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ता ATS ने पहले इस मामले की तहकीकात की थी और उसने 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। 2007 के मक्का मस्जिद धमाका मामले में एक मुलजिम स्वामी असीमानंद के एतराफ जुर्म के बाद इस मामले में दाएं बाजू की हिंदू तंजीम अभिनव भारत के रोल का इंकशाफ हुआ था। असीमानंद के एतराफ के बाद मालेगांव धमाका के मुलजिमों ने इल्जाम से बरी किए जाने की दरख्वास्त अदालत में पेश की थी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इतवार के रोज हिमालयी मुल्क नेपाल में आए जलजिले को 1 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है। लोगों ने जलजले में बच रहने वाले 40 लाख अफराद की बहाली और तामीर नौ की कोशिशों के दरमियान जलजले में हलाक होने वाले लगभग 9,000 लोगों की याद मनाई। रिचर्ड ग्रीन की इस बारे में एक रिपोर्ट के साथ सादिया असद।
नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने दारुलहकूमत काठमांडू के वस्त में वाके धराहारा मीनार के खंडरात पर फूल चढ़ाए। ये मीनार 25 अप्रैल सन 2015 के रोज आने वाली तबाही में गिर गया था और इससे 132 अफराद हलाक हो गए थे। तकरीबन 100 से ज्यादा मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म ओली के दफ्तर के बाहर नेपाल की बहाली के कामों में सुस्त रवि के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। 7.8 शिद्दत के उस जलजले में 6 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए, सड़कों का निजाम दरहम बरहम हो गया और पहाड़ों पर बसते गांव मिट्टी का ढेर हो गए थे। एक नेपाली तालिबा का कहना है, हमारी हुकूमत ने हमें पानी का एक कतरा तक फराहम नहीं किया। हम यहाँ काठमांडू में आज भी खेमों में सो रहे हैं। हम 15 से 16 खानदान अभी भी काठमांडू में मुकीम हैं। मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ, ताहम वहाँ अभी भी मिट्टी के तोदे गिरने का सिलसिला जारी है। हम कहाँ जाएं? कुछ गैर सरकारी इदारे हमारी मदद कर रहे हैं, ताहम हुकूमत ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये अल्फाज थे एक नेपाली तालिबा के। इस तबाही में जिंदा बच जाने वालों से $2,000 मदद का वादा किया गया था, ताहम महज चंद सौ को $500 की पहली किस्त ही मिल पाई है। अतियात फ्राहम करने वाले मुल्कों ने नेपाल में बहाली के कामों के लिए $4.1 बिलियन की दरख्वास्त की थी, जिसमें से महज $1.3 बिलियन ही इकट्ठे हो पाए हैं। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद के मुताबिक उसने यमन के एक जनूब मशरक़ी शहर में एक ही हमले में अलकायदा के 800 जंगजुओं को हलाक किया है, जो गुज़श्ता 1 साल से इस शिद्दत पसंद ग्रुप के कब्जे में हैं। ताहम हलाक होने वालों की तादाद की तस्दीक की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं की जा सकी। पीर को सरकारी खबर रसां इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि सऊदी फ़जाई इत्तेहाद की हिमायत से यमनी जंगजुओं से मुल्क के साहिल शहर मकला में दाइश के गढ़ पर हमला किया था। फौजी ज़राए ने फ्रांसीसी खबर रसां इदारे को बताया कि इत्तेहादी अफवाज मकला में दाखिल हो गई हैं और उन्हें अलकायदा के जंगजुओं की तरफ से किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, जो मगरिब की जानेब पसपा हो गए। ज़राए ने यह भी कहा कि हमले के दौरान तेल के एक डेपो पर भी दोबारा कब्जा कर लिया गया। सऊदी इत्तेहाद ने बयान में कहा कि मरने वालों में अलकायदा के मुतअद्दिद रहनुमा शामिल थे, जबकि बचने वाले फरार हो गए हैं। ऑस्ट्रिया की इमिग्रेशन मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू की फ्रीडम पार्टी ने सदारती इंतखाब का पहला राउंड जीत लिया है। उसने अपने 5 मुखालिफ उम्मीदवारों पर काफ़ी बर्तरी हासिल करते हुए 35% वोट हासिल किए। उसके मुखालिफिन में हुक्मरान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार भी शामिल हैं। नॉर्बर्ट हूफर ने, जिन्होंने इमिग्रेशन मुखालिफ और यूरोप मुखालिफ उमूर पर अपनी सियासी मुहिम चलाई, 36.4% वोट हासिल कर सके और वो आइंदा महीने के رن آف الیکشن میں گرین پارٹی کے سابق رکن الیگزینڈر وار دیئر بیلنس سے جو آزاد امیدوار ہیں مقابلہ کریں گے۔ صدارتی انتخاب کے لیے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی کے امیدوار ٹیڈ کروز اور جان کیسچ نے اتوار کو اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آنے والے کچھ ریپبلکن پرائمری انتخابات میں ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئیں گے تاکہ صفحہ اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزدگی حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ کروز کی مہم کے منتظمین کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق وہ انڈیانا پر توجہ مرکوز کریں گے اور جان کیسک کو اوریگون اور نیو میکسیکو میں کامیابی کا موقع دیں گے جہاں اوہایو کے گورنر کو بہتر کارکردگی کی توقع ہے۔ پینسلوینیا کا علاقہ بیتلہم جب کسی زمانے میں امریکہ کی اسٹیل کی سب سے بڑی کمپنی کی آماجگاہ تھی جو اس صدی کے شروع میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ اس کے سابق کارکن جنہیں مصنوعات سازی کے اس کے عروج کے دن یاد ہیں کہتے ہیں کہ وہ کارکنوں کے حقوق کے مستقبل اور ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ کے بارے میں فکر مند ہیں جو ایسے مسائل ہیں جن کے باعث پارٹی کے اندر بھی ان کے ووٹ معلق ہو سکتے ہیں۔ ریمون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
رچرڈ چیک 43 سال سے زیادہ عرصے تک مشرقی پنسلوینیا کی بیت الحم اسٹیل میں بھاری سامان اور مشینری ادھر ادھر منتقل کرنے کی ملازمت کر چکے ہیں جو 1857 میں قائم ہونے والی کسی زمانے میں امریکہ بھر کی سب سے بڑی اسٹیل کارپوریشن تھی۔ اس پلانٹ کے بند ہونے سے قبل ان کی ملازمت کے آخری برسوں میں اگرچہ وہ جسمانی طور پر متاثر ہو چکے تھے، وہ کہتے ہیں میرا کام صرف کھانا سونا کام پر جانا تھا یا کچھ بنیادی ہوائش تھے۔ آج مسٹر چیک کو امریکہ کی یونین یونائٹڈ اسٹیل ورکرز کے ساتھ کچھ رنجشیں ہیں جس نے اس وقت کارکنوں کی جانب سے گفت و شنید کی تھی جب کارپوریشن نے سن 2001 میں اپنے دیوالیہ پن کے لیے قانونی درخواست دائر کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود اس وقت بھی ضروری تھا اور آج بھی۔ ان کے الفاظ، آپ کے لیے ایک یونین کا وجود ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس آج کوئی یونین نہیں ہے تو آپ کم سے کم درجے کی ضروری اجرت بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ میرے والد کی طرح جب انہوں نے 1910 میں کام شروع کیا تھا تو انہیں 12 سینٹ فی گھنٹہ ملا کرتے تھے۔ یہ الفاظ تھے رچرڈ چیک کے۔ لیبر یونین کے حقوق ملک بھر میں مصنوعات سازی کے سابق کارکنوں کی بدستور ایک اولین ترجیح ہیں۔ بیت الحم پنسلوینیا میں یہ ایک مسئلہ ہے جو اس سال صدارتی انتخاب میں پارٹی کے حلقوں میں اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک ریٹائرڈ اسٹیل ورکر لیسٹر کلور کہتے ہیں، مسٹر ٹرمپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں، اسی طرح جو کچھ برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ چیزوں کو ہم پسند کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی عقل ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہو۔ 33 سالہ لیسٹر کلور جو بیت الحم کے ایک سابق ملازم ہیں کہتے ہیں کہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیرون ملکوں سے ملازمتیں واپس لانے کی بات اور ڈیموکریٹ برنی سینڈرز کے پلیٹ فارم سے بہتر تنخواہوں کی یقین دہانی دونوں پرکشش ہیں، لیکن انہیں یہ یقین نہیں آتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک صدارتی امیدوار بھی ایسا عملی طور پر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مسٹر ٹرمپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں،
Here's a guy who advocates that he's pro-union, yet he can't deal with his own workers down at the casino. They're on strike.
وہ ایک ایسے شخص ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ یونین کے حق میں ہیں، لیکن ابھی تک وہ اپنے کیسینو میں خود اپنے کارکنوں کے ساتھ نہیں نمٹ سکتے، وہ اسٹرائک پر ہیں اور مسٹر ٹرمپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مناسب معاہدہ طے کرنے کے لیے گفت و شنید کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ الفاظ تھے 33 سالہ لیسٹر کلور کے۔ بہت سے دوسرے سابق اسٹیل ورکرز کی طرح اس الیکشن میں مسٹر چیک اپنے ووٹ کا استعمال کسی ایک پارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ مسائل کے ایک پلیٹ فارم کی بنیاد پر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں،
If you're the Democrat and I like you, you're gonna get my vote.
اگر میں آپ کو ایک ریپبلکن کے طور پر پسند کرتا ہوں تو آپ میرا ووٹ لے لیں گے، اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں اور میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو آپ میرا ووٹ لے لیں گے۔ یہ الفاظ تھے رچرڈ چیک کے، جو تعلیم تک رسائی کو کسی بھی چیز سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی 43 سال کی ملازمت ہی تھی جس کی بدولت انہوں نے اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھایا اور آج وہ ایک فخر کرنے والے والد بن سکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. زمانوں کی تاریخ اکثر اس دور کے فن تعمیر سے بھی جھلکتی ہے. غار کے دور سے نکل کر انسان نے گھر بنائے تو اپنے آرام کے لیے ان کی تعمیر میں رد و بدل کرتا چلا گیا, اور پھر یوں ہوا کہ مکان کی پہچان مکین سے ہونے لگی. آج بھی دنیا بھر میں تاریخی اور عظیم شخصیات اور ملکی سربراہوں کی رہائش گاہیں اہم قومی اور معاشرتی اثاثہ خیال کی جاتی ہیں, اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس اثاثے کی دیکھ بھال اس طور کی جائے کہ یہ محفوظ رہے. چنانچہ ان عمارتوں کی تجدید کا عمل جاری رہتا ہے. اور کچھ ایسا ہی معاملہ امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن کی ایک رہائش گاہ کے ساتھ بھی ہے. یہ خوبصورت کاٹیج 1842 میں گوتھک طرز پر تعمیر کیا گیا, اور خانہ جنگی کے دوران موسم گرما میں صدر لنکن یہیں قیام کرتے تھے. امریکہ میں لوگوں کو غلام بنانے کے خاتمے کے فرمان پر صدر لنکن نے اسی گھر کے ایک کمرے میں دستخط کیے. اس فرمان کو عرف عام میں ایمینسپیشن پروکلیمیشن بھی کہا جاتا ہے. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تاریخی عمارت کی حفاظت کتنی ضروری ہے. چنانچہ اس مقصد کے لیے نیو یارک کے اتھاکا کالج کی ایک ٹیم نے 2 ہفتے اسی کاٹیج میں بسر کیے. کسی بھی عمارت کی تجدید کے لیے اس کی ہر ہر چیز کی پیمائش ضروری ہوتی ہے, تاکہ دروازے, کھڑکیاں, سیڑھیاں اور چمنیاں مرمت کی جائیں یا تبدیل کی جائیں تو ان میں کوئی خرابی نہ رہے. ایک زمانے میں ان پیمائشوں میں مہینوں لگ جاتے تھے, مگر اب یہ کام دنوں میں ہو جاتا ہے, اور وجہ ہے جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ لیزر کیمرے. لنکن کاٹیج کی تجدید کے لیے پہنچنے والی ٹیم نے بھی لیزر کیمروں کی مدد سے دروازوں, دیواروں, چھتوں اور چمنیوں کو سکین کیا. اس پروجیکٹ کے لیڈر مائیکل روجرز فزکس کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کیمروں نے بہت سے ماہرین کی جگہ لے لی ہے.
What we do is scan from inside each room from 2 places so that we get full coverage of the room.
ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر کمرے کو اندر سے 2 مقامات سے سکین کرتے ہیں تاکہ کمرے کی پوری پیمائش حاصل ہو جائے, اور باہر سے ہم اس عمارت میں ارد گرد کے غالباً 12 مختلف مقامات کو سکین کریں گے. روجرز کہتے ہیں کہ تمام سکینز کو ایک سسٹم کے ذریعے مربوط کیا جاتا ہے. ایک سافٹ ویئر کے ذریعے انہیں ایک نقطے پر منتقل کیا جاتا ہے, اور عمارت کی 3D تصویر میں لاکھوں ایسے نقطے بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے صرف 5 ملی میٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں, اور تصویر کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے, اور ماہرین اسے زوم کر کے خاص پیمائش کر سکتے ہیں. لنکن کاٹیج کے مینیجر جیفری لیری کہتے ہیں کہ اس کی مدد سے وہ چیزوں کو محفوظ بنانے میں بھی مدد لے سکتے ہیں.
We could go into a certain room and pick out any sort of architectural feature and then have a record of the changes.
ہم کسی خاص کمرے میں جا کر کسی تعمیراتی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں, اور پھر اس میں تبدیلیوں یا اس کی تاریخ کا ریکارڈ حاصل کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. لنکن کاٹیج کی تجدید کے اس منصوبے کے لیے فنڈ اتھاکا کالج نے فراہم کیے ہیں, اور روجرز کہتے ہیں کہ $95,000 کے اس کیمرے کا مزید استعمال کیا ہے یہ ابھی وہ سیکھ رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
25 اپریل کو ہر سال ملیریا کا عالمی دن منایا جاتا ہے, جس کا مقصد اس موذی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے, تاکہ اس مرض کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. اور اس سال کا موضوع ہے ہمیشہ کے لیے ملیریا کا خاتمہ. اس وقت دنیا کی تقریباً آدھی آبادی یعنی 3.2 ارب افراد اس مرض میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. خاص طور سے زیریں سہارا افریقہ میں تو خاصی اموات بھی واقع ہوتی ہیں, تاہم ایشیا, لاطینی امریکہ اور مشرق وسطی کے ممالک بھی ملیریا سے محفوظ نہیں ہیں. ملیریا ایک جان لیوا مرض ہے, اور سن 2015 میں 21.40 کروڑ افراد ملیریا کے مرض کا شکار ہوئے, اور 4,38,000 افراد اس مرض کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے. ملیریا کا انسداد بھی ممکن ہے اور علاج بھی, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ سن 2000 سے 2015 کے دوران عالمی برادری نے اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا ہے. چنانچہ عالمی سطح پر یہ خطرہ 37% کم ہو گیا ہے. اسی عرصے میں ملیریا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں بھی 60% کمی واقع ہوئی ہے. اس میں ہر عمر کے افراد شامل ہیں، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی اموات کی شرح میں 65% کمی واقع ہوئی ہے۔ مگر اس کے باوجود اب بھی دنیا میں ہر 2 منٹ کے بعد ایک بچہ ملیریا کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر جاتا ہے۔ ملیریا میں مبتلا لاکھوں افراد کو ملیریا کے علاج کے لیے ادویات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ امریکہ اپنے شراکت داروں بشمول میزبان ملکوں کے تعاون سے کثیر الملکی ادارے اور بے شمار دیگر تنظیمیں ملیریا کے انسداد اور علاج کے لیے اپنی کوششوں کو مسلسل بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ نے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کے بعد سے اگلے سال کے لیے صدر کے ملیریا فنڈ کو بڑھا کر $200 ملین کر دیا ہے۔ اس فنڈ کے ذریعے ملیریا کے انسدادی پروگرام سے مزید 7 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ان لوگوں کا تعلق کوٹ ڈی ایوور، سیرا لیون اور برکینا فاسو سے ہے۔ اسی طرح کمبوڈیا اور زیمبیا میں ملیریا کے انسداد کی کوششوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ زیریں سہارا افریقہ کے 37 ملین متاثر افراد پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی اور اس کو کنٹرول کرنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے تحقیق کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ امریکی گلوبل ملیریا پروگرام کے کوآرڈینیٹر ایڈمرل ٹم زمر کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ملیریا کو ایک لا علاج مرض تصور کیا جاتا تھا، مگر عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور تحقیقات نے اس مرض کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اس کا شافی علاج ممکن ہو گیا ہے اور ایک دن آئے گا جب یہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جاری کوششوں کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ انہیں تیز تر کر دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urdu voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر.
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.